الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، قرآن پاک کی نہایت ہی مشہور اور معروف سورت سورہ والعصر کی تلاوت کی گئی ہے. یہ سورت بڑی فضیلت والی ہے. قرآن پاک کی جو دو چار سورتیں نہایت چھوٹی ہیں ان میں ایک سورت یہ بھی ہے. اس سورت میں 14 الفاظ ہیں، 68 حروف ہیں، اور مضمون نہایت اونچا ہے. پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا گیا ہے. صحابہ کرام جب آپس میں ملاقات کرتے تو الگ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے. تقریباً یہی صحابہ کرام کی عادت تھی، جب بھی آپس میں ملاقات ہوتی تو الگ ہونے سے، جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سنا کر الگ ہوتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی یہی ایک سورت نازل کرتے تو یہ سورت سبھی لوگوں کو کافی ہو جاتی. اس میں اللہ نے جو نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا ہے اس کی وجہ سے سارا دین گویا اس سورت میں آ چکا ہے. اب اس سورت میں اللہ نے کیا بات بتائی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالی زمانے کی قسم کھاتے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں اور خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور حق کی وصیت کریں اور صبر کی وصیت کریں ایک دوسرے کو. یعنی جن لوگوں میں چار باتیں ہوتی ہیں، چار صفتیں ہوتی ہیں، وہ گھاٹے میں اور نقصان میں نہیں ہوتے. اس صورت میں جو پہلا جملہ ہے وہ والعصر ہے. عصر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں نماز عصر مراد ہے، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ زمانہ مراد ہے، وقت. وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے. اور علماء لکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ نے وقت کی قسم جتنی کھائی ہے اتنی کسی اور چیز کی نہیں کھائی. سب سے زیادہ اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے. چنانچہ والفجر وليال عشر, قسم ہے فجر کی صبح کے وقت کی اور دس راتوں کی. والصبح واللیل اذا یسر, رات کی, رات بھی وقت ہے فجر بھی وقت ہے. واللیل اذا یغشا, قسم ہے رات کی جب تاریکی چھا جاتی ہے. یہاں بھی رات کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس, یہاں بھی صبح کی اور رات کی قسم کھائی ہے. اور بھی قرآن پاک میں کئی جگہوں میں اللہ نے اوقات کی قسم کھائی ہے. تو اس سے اندازہ ہوا وقت کی بڑی اہمیت ہے. اللہ نے جو وقت دیا ہے اگر اسے کام میں لائیں گے تو بیڑا پار ہے. اللہ نے جو وقت دیا ہے اگر اسے بیکار کریں گے تو وہی بیڑا غرق ہوگا اور مصیبت کھڑی ہوگی. اس لیے ہر انسان کو خصوصاً مسلمان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے. وقت بڑی نعمت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے, بخاری شریف میں حدیث ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ, دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان سے متعلق دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اکثر لوگوں کو دھوکا ہے. ایک صحت کی نعمت ہے, دوسری وقت کی نعمت ہے. ان دو نعمتوں سے متعلق اکثر لوگوں کو دھوکا ہے. صحت کی نعمت ہم یہ سمجھتے ہیں آج صحت ہے کل بھی یوں ہی رہے گی اور بہت طویل زمانے تک یوں ہی رہے گی, اس لیے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں. حالانکہ کوئی یقینی بات نہیں ہے آج کی صحت کل رہے اور ایک زمانے تک رہے. بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے. خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو نعمتوں کے تعلق سے اکثر لوگ دھوکے میں ہیں. پہلی نعمت صحت ہے. صحت رہے گی کوئی یقینی بات نہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک شخص بیمار کے سرہانے بیٹھ کر پوری رات رویا, پوری رات روتا رہا روتا رہا. جب صبح ہوئی بیمار اچھا ہو گیا, رونے والا مر گیا. رونے والا مر گیا, وہ یہ سمجھتا رہا بیمار کا مرنا یقینی ہے اور صحت مند کا جینا یقینی ہے. حالانکہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. بیماری میں مدتوں گزر جاتی ہے اور حالت صحت میں بڑی آسانی سے موت آ جاتی ہے. اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلی نعمت تو صحت ہے اور دوسری نعمت وقت ہے. جو وقت بھی ملے اس کی قدر ہونی چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت ایک تیز تلوار ہے, تم اسے کاٹو, اگر تم اسے نہیں کاٹو گے وہ تمہیں کاٹ دے گا. تیز تلوار ہے, وہ تمہیں کاٹ دے گا. یعنی وقت یہ انتظار نہیں کرے گا کہ میرا استعمال اچھے کاموں میں ہوتا ہے یا فضول کاموں میں. اچھے کاموں میں ہوگا تو میں استعمال ہوں گا, اگر فضول اور بیکار کاموں میں استعمال ہو تو میں استعمال نہیں ہوں گا. وقت اس کا انتظار نہیں کرتا ہے. اور جس کام میں آپ استعمال کرو اس میں استعمال ہو جاتا ہے, اس میں وہ خرچ ہو جاتا ہے. اسی لیے اردو کا مشہور مقولہ ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. عربی کا مشہور مقولہ ہے الوقت اسمن من الذهب, وقت سونے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. آج نہیں تو کل یا کبھی نہ کبھی سونا خریدا جا سکتا ہے, لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا. اس لیے یہ دو نعمتیں ہیں, ان دو نعمتوں کے تعلق سے ہر مسلمان کو بہت ہی چوکنا اور بیدار رہنا چاہیے. صحت کی بھی قدر ہو اور وقت کی بھی قدر ہو. اللہ نے جو وقت دیا ہے اسے دین کے کاموں میں استعمال کر لیا جائے. کتنے بچے بیمار ہوتے ہیں, کتنے جوان بیمار ہوتے ہیں, ان کے تعلق سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ بیمار ہوں گے. تو کسی بوڑھے کا بیمار ہونا ضروری نہیں, اللہ کا ضابطہ دوسرا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں والعصر, قسم ہے وقت کی, قسم ہے زمانے کی. وقت بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے وقت کی قدر ہونی چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ واقعہ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ بصرہ کے بازار میں ایک برف بیچنے والے کی بولی سن کر مجھے سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی. بصرہ میں ایک برف بیچنے والے کا اعلان اور اس کی بولی سن کر مجھے سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی. وہ یہ اعلان کر رہا تھا, ندا دے رہا تھا, لوگوں برف خرید لو, ایسے شخص سے برف خرید لو کہ اگر نہیں خریدو گے تو اصل مال ہی گھل جائے گا, کہ کل آئندہ کے لیے اٹھا کر رکھنے کا کوئی سوال نہیں. برف ہے کہ اگر آج خرید لو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ جس کا اصل مال سرمایہ ہے, جس کی پونجی اور میٹیریل ہے, وہی ختم ہو جائے گا تو پھر اس پر رحم کرو. تو حسن بصری کہتے مجھے سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم نے اپنی عمر کی قدر نہیں کی, اپنے اوقات کی قدر نہیں کی, تو اصل چیز ہی ختم ہو جائے گی. عمر ہے تو سب کچھ ہے, وقت ہے تو سب کچھ ہے. وقت ہی نہیں, عمر ہی نہیں, تو پھر ہے کیا؟ اس لیے سوچنا چاہیے. اور ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک پانچ چیزوں سے متعلق سوال نہیں ہو جائے گا کسی کا قدم آگے نہیں بڑھے گا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس, کسی انسان کے قدم آگے نہیں ہوں گے جب تک پانچ چیزوں سے متعلق سوال نہ ہو جائے. ان میں سے دو باتیں, عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما بلاہ, کہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا عمر کہاں فنا کیا, اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا جوانی کہاں ضائع کی. اور عمر بھی وقت ہے, جوانی بھی وقت ہے, عمر بھی وقت ہے, جوانی بھی وقت ہے. خاص طور سے ان دو باتوں سے متعلق سوال ہوگا کہ عمر کہاں فنا کی, جوانی کہاں ضائع کی, اللہ پوچھیں گے, حساب دینا ہوگا. والعصر ان الانسان لفی خسر, تو یہ میں نے مختصر باتیں کہی ہیں, ورنہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. ان الانسان لفی خسر, بلا شبہ انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے. نقصان میں ہے, امتحان میں نمبر دینے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نمبر شروع کیا جائے 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, اس طرح سے بڑھاتے جائیں. اور ایک طریقہ نمبر دینے کا یہ ہے کہ شروع میں طالب علم کو 100 نمبر دے دیں اور گھٹاتے چلے جائیں, 90, 80, 70, 60, 50, یوں گھٹاتے ہوئے آ جائیں. یہ دونوں طریقے مشہور ہیں. اللہ کہتے ہیں سارے انسان گھاٹے میں ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب کوئی کسی کا نمبر نہیں, اب کوئی کسی کا نمبر نہیں, کسی کے لیے کوئی نمبر نہیں ہے. اگر چار باتیں جو آگے بیان ہو رہی ہیں وہ باتیں ہوں گی تو نمبرات دیے جائیں گے, اگر وہ باتیں نہیں ہوں گی تو پھر نمبرات نہیں دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے ہی انسان گھاٹے میں خسارے میں, مگر وہ لوگ جن میں چار باتیں ہیں. پہلے میں ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. پہلی بات, پہلی شرط ایمان, دوسری شرط عمل صالح, تیسری شرط تواصی بالحق, چوتھی شرط تواصی بالصبر, تیسری شرط حق کی وصیت, چوتھی شرط صبر کی وصیت. یہ چار باتیں اللہ نے بیان کیے ہیں. ان چار باتوں کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ایمان ہے. ایمان ہے جبھی حساب شروع ہوگا. ایمان کے بغیر آدمی چاہے جتنی بڑی نیکی کر ڈالے اس کا کوئی حساب نہیں. میں دو باتیں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. ایک, قرآن کہتا ہے ایمان کے بغیر چاہے جتنی نیکی ہو وہ سراب ہے. سراب سین را الف با. سراب کہتے ہیں سخت گرمی میں گاڑی سے سفر ہو رہا ہو تو دور سے جو راستہ نظر آتا ہے وہاں پانی نظر آتا ہے. دور سے جو راستہ نظر آتا ہے وہاں پانی نظر آتا ہے, اور مسافر جو پیاسا ہوتا ہے جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ علاقہ, وہ حصہ خشک ہوتا ہے, وہاں پانی کا کوئی قطرہ نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب کسراب بقیعتی یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابا. جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں. سراب یعنی کسی زمین میں گویا پانی ہے اور پیاسا پانی سمجھتا ہے. خصوصاً عربوں میں اس کی بڑی توقع ہوتی تھی کہ آگے پانی ہوگا. محدود جگہوں میں پانی ہوتا تھا. یحسبہ الظمآن ماء, یہاں تک کہ جب اس وہاں پہنچتا ہے وہاں کچھ نہیں پاتا ہے, وہاں اللہ کو پاتا ہے. یعنی آگے پہنچ کر موت کے بعد جب دوسری زندگی آتی ہے وہاں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا موقع آ جاتا ہے, وہاں کچھ نہیں ہوتا. پہلی شرط ایمان ہے. تو قرآن سے یہ بات ہے, ایمان ہے جب ہی اللہ حساب شروع کریں گے. ایمان کے بغیر سارے اعمال ضائع ہیں. اور حدیث سے سنیے, خواجہ ابو طالب نے کتنی بڑی نیکی کی. ان سے بڑا نیکی کرنے والا کون ہو سکتا ہے جنہوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھا, آپ کی پشت پناہی کی اور ایسی مدد کی کہ اس کا تصور نہیں ہو سکتا. لیکن بغیر ایمان کے گئے, ایمان قبول نہیں کیا. بخاری شریف میں حدیث ہے, دائمی جہنمی ہوں گے. اور سب سے ہلکا عذاب, سب سے ہلکی سزا تمام جہنمیوں میں ابو طالب کو دی جائے گی. صرف دو جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے. ان دو جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. اللہ حفاظت کرے. ابھی اللہ کی مصلحت و مشیت ہے, اللہ کی قدرت ہے, اس کی تقدیر کی باتیں ہیں. اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے, ابو طالب نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن ایمان کے بغیر کیا, اس لیے کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں. تو پہلی بات ایمان. ایمان بنیادی شرط ہے اور بنیادی اینٹ ہے. ایمان کے بعد دوسری شرط, دوسری صفت ہے عمل صالح. عمل صالح کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عمل صالح دونوں اعتبار سے ہے, کرنے کے اعتبار سے بھی اور نہ کرنے کے اعتبار سے بھی. دونوں کا مجموعہ نیک عمل کہلاتا ہے. کرنے کے اعتبار سے نماز, روزہ, حج, زکات, اعتکاف, قربانی, تلاوت, ذکر اللہ, ایسی عبادتیں ہیں جو کرنے کے ہیں. یہ سب کرنے کی عبادتیں ہیں، اور نہ کرنے کی عبادتیں، جھوٹ کا موقع ہو جھوٹ نہ بولنا، غیبت کا موقع ہو غیبت نہ کرنا، حسد کا موقع ہے حسد نہ کرنا، دشمنی کا موقع ہے دشمنی نہ کرنا، بغض و عداوت کا موقع ہے بغض و عداوت نہ کرنا، دھوکہ دہی کا موقع ہے دھوکہ نہ دینا، فریب نہ دینا، وعدہ خلافی کا موقع آ گیا مگر وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ یعنی اس گناہ کا موقع آئے اس وقت وہ گناہ نہ کرنا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور جیسے نماز پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایسے ہی جھوٹ کا موقع آئے جھوٹ نہ بولے، اللہ سے ڈرے اور اللہ سے دعا کرے تو یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، بد نظری کا موقع تھا، بد نگاہی کا موقع تھا، صرف میرے خوف کی وجہ سے اس نے بد نگاہی نہیں کی، میرے خوف اور میری خشیت کی وجہ سے بد نظری نہیں کی، میں اسے ایسا ایمان دوں گا اس کی مٹھاس وہ خود اپنے دل میں پائے گا، وہ خود اپنے دل میں اس کی مٹھاس پائے گا۔ اب یہ دیکھیے، بد نظری کا موقع تھا، بد نظری نہیں کی، اللہ صلہ دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں، بد نظری کا موقع ہو، نفس پر دباؤ ڈال کر بد نظری سے بچے اور اللہ سے اسی وقت دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کا مجموعہ ہے عمل صالح۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلی شرط تو ایمان ہے اور دوسری شرط عمل صالح۔ عمل صالح یعنی نیک عمل، کرنے کے کام کرے اور جو کرنے کے نہیں ہے ان سے بچے، موقع جو موقع آئے اس وقت بچتا جائے۔ جیسے نماز پڑھنے کے موقع پر نماز پڑھنا عبادت ہے، اور مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، عبادت نہیں ہے، غلطی ہے، ایسے ہی گناہوں کے موقع پر گناہوں سے بچنا بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، اسے ہم عبادت نہیں سمجھتے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ تو دو باتیں ہوئی، ایمان اور عمل صالح، ان دونوں کو کرتے رہیں۔ تیسری بات، وصیت۔ وصیت حق کی وصیت، وصیت کسے کہتے سمجھیں، اور حق کسے کہتے اسے بھی سمجھیں۔ وصیت کہتے ہیں کسی بات کے تعلق سے تاکیدی حکم کرنا، کسی کام کے تعلق سے تاکید کے ساتھ حکم دینا۔ اسی لیے جب آدمی مرتا ہے، مرنے کے موقع پہ جو بات کہتا ہے وہ بہت تاکید کے ساتھ کہتا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں، مرنے سے پہلے جو باتیں ہوتی ہیں وہ نصیحت کہلاتی ہیں، مرنے کے بعد جو باتیں ہوتی ہیں وہ وصیت کہلاتی ہیں۔ تو وصیت کا مطلب ہوا کہ بہت تاکید کے ساتھ کسی بات کا حکم دینا، اور حق کی وصیت کرنا۔ حق کا جملہ بھی عام ہے، یعنی حق کے کام کرتے رہنے کی وصیت کرنا۔ حق کے کام کیا ہے؟ ایمان پر نہیں ہے تو ایمان کی دعوت دینا، عمل پر نہیں ہے تو عمل کی دعوت دینا، یہ دونوں باتیں ہیں۔ ایمان پر نہیں ہے تو ایمان کی دعوت دینا، یہ حق کی وصیت ہے، اور عمل پر نہیں ہے تو عمل کی دعوت دینا، یہ حق کی وصیت ہے۔ مسجد میں نہیں ہے، مسجد کی دعوت دینا، نمازی نہیں ہے، نماز کی دعوت دینا، یہ حق کی وصیت ہے۔ ایک آدمی ایمان سے ہی باہر ہے اور موقع ہے تو اسے ایمان کی دعوت دینا، یہ حق کی وصیت ہے۔ اور ایسے ہی
عمل میں بھی دو باتیں آئیں گی کہ جو گناہ کے کام ہے ان کو نہ کرنے کی بات کہنا اور وصیت کرنا یہ حقی وصیت ہے. جھوٹ نہ بولو حقی وصیت ہے, غیبت نہ کرو حقی وصیت ہے, دھوکہ نہ دو حقی وصیت ہے. تو اس طرح سے لمبی جو فہرست ہے گناہوں کی, ہر گناہ کے تعلق سے کہے بھائی یہ گناہ نہ کرو, یہ گناہ نہ کرو, یہ گناہ نہ کرو, یہ حقی وصیت ہے. اللہ تعالی سمندر, پورا سمندر رکھے ہوئے ہیں وصیت بالحق میں, اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں, اور عربی جاننے والے جانتے ہیں تواسی کا لفظ ہے, تواسی کا معنی ہے ایک دوسرے کو حقی وصیت کرنا, تواسی کا معنی ہے ایک دوسرے کو حقی وصیت کرنا, یعنی ایمان کی دعوت دینا. ایک دوسرے کو صحابہ ایمان کی بھی دعوت دیتے تھے اور ایمان والوں کو بھی ایمان کی دعوت دیتے تھے اور عمل والوں کو بھی عمل کی دعوت دیتے تھے, اور بے ایمان بے عمل والوں کو تو دعوت دیتے ہی تھے. تو دونوں باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حق کی وصیت کرتے رہے, ایک دوسرے کو ایمان اور عمل کی دعوت دیتے رہے. تو اب تین باتیں ہو گئی, ایمان اور عمل صالح, ان دونوں کا تعلق تو اپنی ذات سے ہے, وتواسی بالحق کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں سے متعلق ہے, کہ ایمان اور عمل صالح اپنی ذات میں ہو اور دوسروں کو بھی. ہر آدمی داعی ہے اور ہر آدمی کو حق کی وصیت کرنی چاہیے. اور علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جتنی باتیں اسے معلوم ہیں اتنی باتیں وہ دوسروں کو بتائے, جتنی باتیں وہ جان چکا ہے. مثلا نماز فرض ہے, ہر مسلمان جانتا ہے, ہر مسلمان دوسرے کو کہے کہ نماز پڑھو. سود حرام ہے, ہر مسلمان جانتا ہے, ہر مسلمان دوسرے سے کہے بھائی سود حرام ہے چھوڑ دو. باقی گہرائی کی باتیں علماء کی ذمہ داری ہے, علماء ان کو بیان کریں گے. تو وتواسی بالحق, حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے رہیں. چوتھا لفظ ہے, جب حق کی وصیت ہوتی رہے گی تو اس کام میں تکلیفیں مشقتیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, تو اس کام کے کرنے والوں کو اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. صبر کی تلقین کریں یعنی یہ کہیں کہ مصیبتیں مشقتیں پریشانیاں ضرور آئیں گی, جمے رہو گی تو اللہ کی مدد آئے گی. وتواسو بالصبر کا معنی ہے کہ جہاں حق کی وصیت نیک کاموں کے تعلق سے دعوت ہوتی رہے گی, مشقتیں بلائیں مصیبتیں آتی رہیں گی, امتحان ہوگا, اللہ آزمائش کریں گے کہ کھرے بھی ہیں یا نہیں, کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں اللہ دیکھیں گے. اس موقع پر اللہ یہ بھی کہتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے, جمے رہو اللہ کی مدد آئے گی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, میدان چھوڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں وتواسو بالصبری, کہ صبر کی وصیت کرو, اور صبر کے تعلق سے یعنی جمے رہنے کے تعلق سے کہتے رہو ایک مسلمان ہر مسلمان کو. تو جن لوگوں میں یہ چار باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ خسارے میں نہیں ہیں, وہ نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہیں. تو یہ بہت اہم باتیں ہیں. اسی لیے علماء نے, ائمہ نے, محققین اور فقہا نے فرمایا کہ اللہ نے سارے دین کا نچوڑ سورہ والعصر میں رکھا ہے, سارے دین کا خلاصہ اللہ نے اس صورت میں بیان کر دیا ہے. اب بھلا بتائیں کون سی بات رہ گئی جو اس صورت کے اندر نہیں کہی گئی. یہ تو میں نے بہت مختصر کہا ہے, ورنہ الحمدللہ علماء نے بہت طویل کلام کیا ہے. تو اب ان باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ باتیں ہمارے اندر آئیں اور ہمارے لیے یعنی مسلمان کے لیے عمل کا موقع ہو اور عمل کے لیے ایک ماحول چاہیے. عمل کے لیے ایک ماحول چاہیے، ماحول سے عمل بڑی آسانی سے پیدا ہوتا ہے. دیکھیے گنگوہ میں حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھے، خانقاہ تھی، صبح سے شام تک ذکر ہوتا تھا، ذکر ہوتا تھا اور ذکر کا ماحول تھا. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں دیکھا ہوں گنگوہ کا ماحول کہ خانقاہ کے سامنے بڑا تالاب تھا، بہت بڑا تالاب تھا، وہاں دھوبی کپڑے دھوتے تھے، 60-70 دھوبی مل کر کپڑے دھوتے تھے. دھوبی جو کپڑے چھانتے تھے تو کپڑے کو چھانتے ہوئے ہر دھوبی اللہ اللہ کہتا تھا، ہر دھوبی اللہ اللہ کہتا تھا. کسی نے ان سے کہا نہیں، خانقاہ کے سامنے تھے، ماحول کا اثر پڑا، ماحول کا اثر پڑا، اور ماحول کے اثر کی وجہ سے وہ اللہ اللہ کہہ کر کپڑے چھانتے تھے. تو یہی بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے تبلیغی جماعت کے نام سے عمل کے لیے ایک ماحول قائم کیا اور عمل کا پیغام دیا کہ گھر میں رہو گے، اپنے وطن اور بستی میں رہو گے، اپنے یہاں رہو گے، تو ماحول نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح سے دینداری نہیں آئے گی. اس کے لیے ماحول مسجد میں لائے. مسجد ایک تو نورانی بابرکت جگہ ہے، نیک لوگوں کی جگہ ہے، اچھے لوگ آتے ہیں، تو ماحول دیا. ماحول کی وجہ سے بات اثر کرتی ہے، آدمی چاہے نہ چاہے وہ دیندار بنتا ہے. حرم شریف چلے جائیں، مکہ المکرمہ میں، مدینۃ المنورہ میں، حرمین میں نماز کا ماحول ہے. جیسے ہی اذان ہوتی ہے لوگ جو ہے دکانیں بند بند کر کے، سارے کاروبار بند کر کے نماز کے لیے جاتے ہیں، کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی جاتا ہے، اس لیے کہ ماحول دیا گیا. ماحول سامنے ہو تو عمل میں بڑی آسانی اور بڑی تاثیر پیدا ہوتی ہے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے تقریباً 100 سال پہلے ایک ماحول دیا. الحمدللہ یہ اتنا مقبول ہوا کہ پوری دنیا میں یہ جماعت پھیلی، اور اس کی وجہ سے نیک ماحول ہوا، اور اس کے تعلق سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ بات دیکھی ہوئی ہے اور آزمائش میں آئی ہوئی ہے اور ہم تجربہ کیے ہوئے ہیں. لہذا ہمارے اس شہر میں جو ایک بڑے ضلع کا اجتماع ہے، اور کل صبح سے پرسوں رات تک تقریباً 2 دنوں کا جو اجتماع ہے، انشاءاللہ یہ بہت بابرکت اجتماع ہے. اس اجتماع میں باتیں پوری تفصیل سے کہی جائیں گی، دین کیا ہے، دینداری کیا ہے، اس کو سمجھایا جائے گا. اس لیے ہر مصلی، ہر نمازی، بلکہ ہر مسلمان اجتماع میں شریک ہو اور وہاں شریک ہو کر دین کی باتوں کو اس نیت سے سنے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے اور اللہ ہمیں دیندار بنا دے. تو ہر مسلمان کو شریک ہونا چاہیے. اللہ اجتماع کو بھی کامیاب فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ تمام مسلمانوں کو دیندار بنائے. آمین.